پہلے اصول کے نتیجے میں بالشویزم نے تمام مالداروں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ ملتا ہے لے لو، زمینیں لے لو، جائیدادیں لے لو، اموال لے لو، اور اس طرح جتنا کسی کے پاس ہو جبرن اپنے قبضے میں کر لو۔ دوسرے اصول کے مطابق بالشویزم نے ہر ہاتھ سے کام کرنے والے کو اس کی ضرورت کے مطابق سامان مہیا کرنے کا ذمہ لیا۔ مثلاً ایک گھر کے پانچ افراد ہیں، وہ فوراً فیصلہ کر دیں گے کہ ان پانچ افراد کو اتنا کپڑا دے دیا جائے، اتنا غلہ دے دیا جائے، اتنا ایندھن دے دیا جائے، اسی طرح ڈاکٹر مقرر کر دیے جائیں گے جو بیماری پر ان کا مفت علاج کریں گے۔ گویا اس طریق کے مطابق ہر شخص کو پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے غلہ اور علاج کے لیے دوا مل جائے گی۔ حکومت کا کام ہوگا کہ وہ لسٹیں بنائے اور افراد کی جس قدر ضرورتیں ہوں وہ پوری کر دیں۔ اور واقعہ میں اگر غور کیا جائے تو بالشویزم نے اس مشکل کو دور کر دیا ہے، اور اگر اس طریق سے کام لیا جائے تو کوئی شخص بھوکا یا ننگا نظر نہیں آ سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی مذہبی آدمی ہو جیسے پادری وغیرہ، کیونکہ ان کے نزدیک ہاتھ سے کام کے بغیر خالص دماغی قابلیتیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ پس وہ پادریوں اور اسی قسم کے اور مذہبی آدمیوں یا علماء اور فلاسفروں وغیرہ کو نکما سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا چاہیے، ورنہ ان کے بھوکا رہنے کی حکومت پر ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تیسرے اصول کے مطابق انہوں نے زمینداروں اور تاجروں وغیرہ سے ہر وہ چیز جو حکومت کے مقرر کردہ معیار سے زائد ہو لے لینے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زمین سے 50 من غلہ پیدا کرتا ہے اور اس کی ضروریات کے لیے 20 من غلہ کافی ہے، تو 30 من غلہ حکومت لے جائے گی اور کہے گی کہ یہ چیز چونکہ تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس لیے اس پر حکومت کا حق ہے۔ یا ایک شخص کے پاس بہت بڑی زمین ہے اور اس کا گزارا تھوڑی سی زمین پر بھی ہو سکتا ہے، تو جتنی زمین پر اس کا گزارا ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس رہنے دی جائے گی اور باقی زمین پر حکومت قبضہ کر لے گی۔ چوتھے اصول کے مطابق زمیندار، تاجر اور صنعت پیشہ لوگوں کی عملی آزادی کو اس نے چھین لیا، اور حکومت کے منشا کے مطابق زراعت کرنا، تجارت کرنا، صنعت و حرفت اختیار کرنا لازمی قرار دیا۔ مثلاً کہہ دیا کہ فلاں 100 میل کا جو علاقہ ہے اس میں صرف گندم بوئی جائے، فلاں علاقے میں صرف گنا بویا جائے، اور فلاں علاقے میں صرف کپاس بوئی جائے۔ ہمارے ملک میں تو زمیندار عام طور پر 2 مرلے میں جوار بو لیتے ہیں، 2 مرلے میں کپاس بو لیتے ہیں، اور 2 مرلے میں گنا بو لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں گنے چوسیں گے۔ اور اگر چھوٹے زمیندار ایسا نہیں کرتے تو جس کے پاس 10-12 گھماؤں زمین ہو تو ضرور ایسا کرتا ہے۔ مگر بالشویک حکومت والوں نے علاقوں کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں گندم نہیں بونی بلکہ گنا بونا ہے۔ کئی ضلع ایسے ہیں جہاں صرف گندم بوئی جاتی ہے، کئی ضلع ایسے ہیں جہاں صرف گنا بویا جاتا ہے، اور کئی ضلع ایسے ہیں جہاں صرف کپاس بوئی جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ علاقے اسی فصل کے لیے موزوں ہیں، اس لیے ہم حکم دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی فصل اس موسم کی وہاں نہ بوئی جائے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، تو وہ کہہ دیتے ہیں روٹی کپڑا ہم دیں گے، تمہیں اس کا کیا فکر ہے، تمہیں فصل وہی بونی پڑے گی جس کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اس طرح زمیندار کی حیثیت وہاں ایک مزدور کی سی ہو گئی ہے۔ پانچویں اصول کے مطابق انہوں نے مذہبی نظام میں دخل دیا اور پادریوں وغیرہ کو بغیر ہاتھ کی مزدوری کے روزی کا مستحق قرار نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب پادری کوئی ہاتھ کا کام نہیں کرتے تو یہ نکمے ہوئے، اور نکمے لوگوں کو روزی نہیں دی جا سکتی، پس وہ انہیں مجبور کر کے یا تو اور کاموں پر لگاتے ہیں، اور یا پادری وغیرہ تھوڑا سا وقت عبادات میں گزار لیتے ہیں اور باقی وقت کسی کام میں بسر کر دیتے ہیں۔ اسی مذہبی دشمنی کے سلسلے میں انہوں نے ایک اور نئی تجویز نکالی، اور مذہب کے متعلق انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مذہب انفرادی آزادی کا نتیجہ ہونا چاہیے، ماں باپ اور بزرگوں کو بچپن میں مذہبی تعلیم دینے کا کوئی حق نہیں، تعلیم کلی طور پر حکومت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو बच्चों पर यह कैसा जुल्म किया जाता है कि बचपन में ही उनके दिलों पर मजहब का असर डाला जाता है। नतीजा ये होता है कि जो मुसलमान होते हैं उनके बच्चे मुसलमान बन जाते हैं, जो हिंदू होते हैं उनके बच्चे हिंदू बन जाते हैं, और जो पारसी होते हैं उनके बच्चे पारसी बन जाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को हर किस्म के मजहबी असरात से आजाद रखना चाहिए। जब बच्चा जवान हो जाए तो वो जो चाहे मजहब इख्तियार कर ले, जवानी से पहले ही जबरदस्ती उसके दिल पर अपने मजहब का असर डालना सरी जुल्म है। चुनाचे इस असल का नतीजा मजहब के हक में जहर निकला। वो छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप से जुदा कर लेते हैं और अपने स्कूलों में तालीम दिलाते हैं, जहां मजहब का नाम तक बच्चे के कानों में नहीं पड़ता। जब वो 18-20 साल की उम्र को पहुंच जाता है और पक्का दहरिया बन जाता है तो कहते हैं अब ये जवान हो गया है और अब इसके समझने का जमाना आ गया है, अब ये जो चाहे मजहब इख्तियार कर ले। हालांकि उस वक्त उसने क्या समझना है, उस वक्त तो दहरियत उसकी रग रग में सरायत कर चुकी होती है। गर्ज वो कहते हैं हम बच्चों पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उनकी तख्ती साफ रखते हैं ताकि बाद में इस पर जो नक्श चाहें सब्त कर लें। हालांकि इस रंग में दिल की तख्ती साफ रखने के माने सवाए दहरियत के और कुछ नहीं। जब वो 18-20 साल तक अपने मतलब की बातें उनके कानों में डालते रहते हैं तो जवान होने पर उनका ये कहना कि हमने इनके दिल की तख्ती बिल्कुल साफ रखी थी सरी झूठ है। हकीकत यह है कि वो इस तरह दिल की तख्ती साफ नहीं रखते, बल्कि उन्हें दहरियत के गड़े में गिरा देते हैं। बस इस असल ने आइंदा नस्लों को बिल्कुल दहरिया बना दिया है। छठे असूल के मुताबिक उन्होंने अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुमालिक में जाकर अपने ख्यालात फैलाने और ईशा दवानियां करनी शुरू कर दी। चूंकि उन्होंने फैसला किया था कि हमेशा अपने उसूल के लिए हमले का पहलू इख्तियार करना चाहिए, दिफा का नहीं, इसलिए उन्होंने अपने एजेंट जर्मनी और जापान और इटली वगैरह में भिजवाने शुरू कर दिए और बैरूनी ममालिक में उनका नाम कम्युनिस्ट पड़ा। पंजाब में भी कम्युनिस्ट पाए जाते हैं, हिंदुस्तान के बाकी सूबाजात मसलन बिहार वगैरह में भी। इस तरह मार्क्स बनी इसराइली नस्ल अलमानवी अलमौलद के उसूल की हुकूमत रूस पर हो गई और ये तहरीक इस रंग में जारी हो गई कि इसके नतीजे में हर शख्स को रोटी कपड़ा मिलेगा, गुर्बत दूर होगी और उमरा और गुरबा में मसावात कायम हो जाएगी। चूंकि इस तहरीक का असर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया पर पड़ने लगा, इसलिए इस तहरीक का एक और नतीजा भी बरामद हुआ। वो ये कि जब बोल्शेविज्म के एजेंट सारे मुल्कों में फैल गए और वो दूसरे ममालिक को भी इस तहरीक के जरिए असर लाने लगे तो यूरोप के बाद दूसरे ममालिक जैसे जर्मनी और इटली, जो इस बात की खबरें देख रहे थे कि मौजूदा ताकतवर हुकूमतों के जवाल पर दुनिया की सियासत और इक्तसाद पर काबिज होंगे, इन्होंने इसमें अपने ख्वाब की तकरीब देखी। ये ममालिक सोच रहे थे कि फ्रांस, इंग्लिस्तान और अमेरिका बहुत देर तक दुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं और अब एक लंबे अरसे की हुकूमत के बाद इनमें तायुश पैदा हो चुका है और ये हुकूमतें कमजोर हो रही हैं। अब दुनिया पर हुकूमत करना हमारा हक है। बस जर्मनी, इटली और स्पेन वाले जो ये ख्वाबें देख रहे थे कि इंग्लिस्तान, फ्रांस और अमरीका की हुकूमतें अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी जगह अब हमें मौका मिलना चाहिए ताकि हम भी हुकूमत का मजा उठाएं। वहां जब ये तहरीक पहुंची तो उनके दिलों में सख्त घबराहट और तश्वीश पैदा हुई। उनकी हालत ऐसी ही थी जैसे चीलें और गिद्धे जब किसी बैल को दम तोड़ता हुआ देखती हैं तो बड़े मजे से इस इंतजार में बैठ रहती हैं कि कब ये बैल मरे कि हम इसे नोच नोच कर खा जाएं। इसी तरह जर्मनी और इटली वाले देख रहे थे कि कब इंग्लिस्तान, फ्रांस और अमरीका का जोर टूटे कि हम उनकी हुकूमतों पर काबिज हो जाएं। और जिस तरह एक लंबे अरसे तक उन्होंने दुनिया की दौलत से फायदा उठाया है, इसी तरह हम भी उठाएं। इन लोगों को इस तहरीक से सख्त तश्वीश पैदा हुई कि हम तो कहते हैं कि हमें आइंदा हुकूमत मिले और ये तहरीक सब हुकूमतों को तबाह करना चाहती है। नतीजा ये हुआ कि इस तहरीक का रद्द अमल इन ममालिक में पैदा हुआ। चुनाचे इटली में मुसोलिनी के जरिए फैशिज्म पैदा हुआ, जर्मनी में इसका तोड़ हिटलर ने नाट्सीज्म के जरिए निकाला और स्पेन में फ्रेंको और फीलिंग्स तहरीक ने सर उठाया। ان تینوں تحریکات کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ تھا بالشویزم کا مقابلہ کرنا۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر یہ خیالات لوگوں میں پھیل گئے تو ہماری ترقی بالکل رک جائے گی۔ چونکہ عوام الناس پر بالشویک تحریک کا اثر لازمی تھا، اس لیے غربا اس تحریک کے حامی تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اس ذریعے سے ہمیں کپڑے ملیں گے، کھانا ملے گا، دوا ملے گی، اور ہماری تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ دور کے ڈھول ہمیشہ سہانے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کئی لوگ بالشویک تحریک کے حامی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں سرکار کے آدمی ہر شخص کے پاس آتے اور اسے سلا سلایا پاجامہ اور سلی سلائی قمیض دے دیتے ہیں، اسی طرح کھانے کے لیے جس قدر غلہ ضروری ہو وہ دے دیتے ہیں، یا اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے حکومت فوراً مہیا کر دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ تحریک جاری ہو جائے تو دنیا کا تمام موجودہ نظام توڑ کر بے شک ہر شخص کو روٹی کپڑا ملے گا، لیکن جو بچے گا وہ سرکار لے جائے گی۔ مگر عام لوگ ان باتوں کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کے نتیجے میں ہمیں روٹی کپڑا ملے گا اور کوئی شخص ننگا یا بھوکا نہیں رہے گا۔ غرض جرمنی اور اٹلی میں بھی عوام الناس پر اس تحریک کا اثر ہونے لگا، اور لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے ہر شخص کو آرام حاصل ہو جائے گا اور دکھ درد جاتا رہے گا۔ آخر ہٹلر اور موسولینی نے اس کا توڑ نکالا اور لوگوں سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ناٹسیزم اور فیشزم بھی امیروں کے مالوں پر قبضہ کرے گی اور ملک کی تمام تجارتوں اور صنعت و حرفت پر قبضہ کر کے غریبوں کو ان کا حق دلوائے گی۔ پس آئندہ براہ راست مزدور اور سرمایہ دار کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ حکومت کے توسط سے ہوگا، اور اس طرح انہیں وہ تکلیف نہیں ہوگی جو تاجروں سے پہنچتی ہے یا کارخانہ داروں سے پہنچتی ہے، کیونکہ ہماری حکومتیں تجارتوں اور صنعت و حرفت پر خود قبضہ رکھیں گی اور اس طرح غریبوں کا حق انہیں دلوائیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو مالدار بنانے کے لیے بڑے بڑے کارخانوں کی ضرورت ہے، بڑی بڑی تجارتوں کی ضرورت ہے، تاکہ مالداروں سے مال لے کر تمہاری بہتری پر خرچ کیا جا سکے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ بیرونی ممالک سے تجارت جاری رکھی جائے اور اس طرح ان کے مال کو لوٹ کر اپنے ملک کے غربا کی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے۔ مثلا انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم چین کو نہیں لوٹ سکتے، تم امریکہ، انگلستان یا فرانس کو نہیں لوٹ سکتے، لوٹنے کا طریق یہی ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جہاز ہوں، بڑے بڑے کارخانے ہوں، بڑی بڑی تجارتیں ہوں، اور ہمارے تاجر باہر جائیں اور ان ممالک کے اموال لوٹ کر لے آئیں۔ بس انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو سبق دیا کہ تم ان بڑے بڑے تاجروں کو مال کمانے دو، پھر ان سے مال چھین کر ہم تمہیں دے دیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہی مثال ہو جائے گی جیسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ایک مرغی تھی جو روزانہ ایک سونے کا انڈا دیا کرتی تھی۔ اس کے دل میں ہرس پیدا ہوئی کہ اگر میں اسے زیادہ کھلاؤں گا تو یہ دو انڈے روزانہ دیا کرے گی۔ چنانچہ ایک دن اسے خوب کھلایا، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مر گئی اور آئندہ سونے کا انڈا ملنا بند ہو گیا۔ یہی بات جرمنی اور اٹلی کی حکومتوں نے اپنی رعایا کے کانوں میں ڈالی کہ اگر امراء کو ایک دفعہ لوٹ لیا اور پھر انہیں کمانے کا موقع نہ دیا تو وہ غریب ہو جائیں گے، اور ان کی لوٹ میں تم ایک دفعہ ہی حصہ لے سکو گے، لیکن اگر تم ایک دفعہ لوٹ لو اور پھر انہیں کمانے کی اجازت دے دو اور جب کچھ عرصہ کما چکے تو پھر لوٹ لو، تو اس طرح بار بار ان کے مال تمہارے قبضے میں آتے چلے جائیں گے۔ بس انہوں نے کہا کہ ان بڑے بڑے تاجروں کو مال کمانے دو، جب یہ مال کما کر لائیں گے تو وہ تمہیں دے دیے جائیں گے۔ دوسرے انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو یہ بتایا کہ بالشویزم امپیریلزم کی مخالف ہے اور چاہتی ہے کہ غیر ملکیوں کی حکومت نہ ہو، مگر حالت یہ ہے کہ انگریزوں نے ایک مدت تک ملکوں پر حکومت کر کے دنیا کے اموال خوب جمع کر لیے ہیں۔ یہی حال امریکہ اور فرانس کا ہے کہ وہ دنیا کی سیاست اور اقتصاد پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، مگر جب ہماری باری آئی ہے تو اب یہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ اس کا یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے۔ ہم ان دلیلوں کو نہیں مانتے، ہم بھی ان کی طرح غیر ملکوں پر قبضہ کریں گے اور ان کے اموال لا کر اپنے ملک کے غربا میں تقسیم کریں گے۔ غریبوں کو یہ بات طبعاً بہت اچھی لگی اور انہوں نے بھی آخر اس تحریک کی تائید کرنی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو بتایا کہ بالشویک تحریک خود بخود زور نہیں پکڑ رہی، بلکہ دراصل امریکہ، فرانس اور انگلستان والے اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ جرمنی اور اٹلی والے ان کی دولت میں حصے دار نہ بن سکیں۔ اس سے ملک میں بالشویزم کے خلاف اور بھی جوش پیدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو ایک اور بات بتائی اور کہا، دیکھو اگر آج ہم اپنے ملک کے امیروں کو لوٹ لیں گے تب بھی ہمارا اقتصادی معیار زیادہ بلند نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ملک پہلے ہی غریب ہے اور اس کے پاس دولت بہت کم ہے، اور تھوڑی دولت کی تقسیم ملک کے افراد کو آسودہ حال نہیں بنا سکتی۔ فرض کرو 100 غربا ہوں اور 50 روپے ہوں تو ہر غریب کو 8 8 آنے ملیں گے، مگر 8 آنے سے اس کی مالی حالت سدھر نہیں سکتی۔ بس انہوں نے غربا سے کہا کہ ہمارے ملک پہلے سے غریب ہیں، اگر ان میں بالشویک تحریک آ بھی جائے تب بھی سارے ملک کا اقتصادی معیار اتنا بلند نہیں ہوگا جتنا کہ بغیر بالشویزم کے انگلستان، فرانس اور امریکہ میں ہے۔ بس بالشویزم ان ممالک کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی۔ ہاں اگر فیشزم اور ناٹسیزم کی جارحانہ پالیسی کو تسلیم کر لیا جائے تو ایک طرف تو ان کا طاقت پکڑنے والا نظام امریکہ، انگلستان اور فرانس کو شکست دے کر ان کی دولت کو کھینچ لائے گا، اور دوسری طرف دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے ان کی دولت سے ان ممالک کو مالا مال کیا جا سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دولت کی فراوانی کے بعد نیشنل سوشلسٹ حکومت کے نظام کے ماتحت غربا کی حالت اس سے کہیں بہتر ہوگی جتنی کہ بالشویک رواج کے ماتحت ہو سکتی ہے، کیونکہ تھوڑی دولت کی تقسیم آخر ملک کے ہر فرد کو آسودہ نہیں بنا سکتی، مگر زیادہ دولت کی تقسیم نیشنلسٹ انتظام کے ماتحت ملک کے تمام افراد کو زیادہ سکھیا بنا دے گی۔ یہ سارے نظریے ایسے تھے کہ باوجود اس کے کہ اٹلی، جرمنی اور اسپین میں بالشویزم کے ایجنٹ موجود تھے، لوگوں نے ناتسیزم اور فیشزم کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا پیٹ فیشزم اور ناتسیزم سے زیادہ بھرتا ہے، بالشویزم سے زیادہ نہیں بھرتا۔ بس انہوں نے اپنے ملک کے لیڈروں کو طاقت دینے کا تہیہ کر لیا تاکہ وہ انگلستان، فرانس اور امریکہ کو شکست دے کر ان ملکوں کی دولت کو کھینچ لائیں اور جرمنی، اٹلی اور اسپین میں تقسیم کر دیں۔ یہ جو نیشنل سوشلزم والے لوگ تھے، انہوں نے ایک اور بات بھی پھیلائی، اور وہ یہ کہ جس طرح بالشویک تحریک کے ذریعے امریکہ، انگلستان اور فرانس والے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اسی طرح یہ مالدار اقوام اپنے بیرونی مذہبی اثر سے ملک میں تفرقہ پیدا کیے رکھتی ہیں، اس لیے کوئی ایسا مذہب ملک میں مقتدر نہیں ہونا چاہیے جو بیرونی اقتدار کے اثر کے نیچے ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر ہٹلر نے رومن کیتھولک اور یہودی مذہب کو مٹانا شروع کیا، بلکہ اس ڈر سے کہ آئندہ اسرائیلی نسل کے لوگ بالشویزم کا اثر نہ پھیلائیں، کیونکہ روس میں اسرائیلیوں کو اقتدار حاصل ہے، اس نے عیسائی اسرائیلیوں کو بھی تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہٹلر یہودیوں کا اسی لیے مخالف ہے کہ اس کا اصل یہ ہے کہ ایسے تمام مذاہب جن کے مرکز جرمنی سے باہر ہیں انہیں ملک میں طاقت پکڑنے نہیں دینا چاہیے۔ یہی بنا اس کی رومن کیتھولک سے مخالفت کی ہے۔ باقی لوگوں کا چونکہ باہر کوئی مذہبی مرکز نہیں، اس لیے وہ سمجھتا ہے ان کی نگاہ جرمنی سے باہر کسی اور طرف نہیں اٹھے گی، گویا ان کا جو مذہب ہوگا اس میں وہ منفرد ہوں گے، خواہ اس میں کس قدر وحشیانہ احکام کیوں نہ پائے جاتے ہوں۔ اس اثر کے ماتحت جرمنی میں ایسی مذہبی تحریکیں شروع ہو گئی ہیں جو پرانے اسنام پرستی کے عقائد کی طرف لوگوں کو لے جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک تحریک جس میں جنرل لوڈنڈروف اور ان کی بیوی نے بہت سرگرمی دکھائی، یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جرمن کتے کی پوجا کیا کرتے تھے، اب پھر جرمنوں کو اسی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ہٹلر کی اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ایسا طریق اختیار کرو کہ کوئی قوم اپنے بیرونی مذہبی اثر سے ملک میں تفرقہ پیدا نہ کر سکے، اور چاہیے کہ کوئی ایسا مذہب ملک میں نہ ہو جس کا مرکز جرمن سے باہر ہو۔ اسی بنا پر جرمنی نے رومن کیتھولک اور یہودی مذہب کو مٹانا شروع کیا ہے، اٹلی والوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روم ہی رومن کیتھولک مذہب کا مرکز تھا، اور اس وجہ سے فیشسٹ پارٹی نے اس مذہب کی اتنی مخالفت نہیں کی، مگر اس کے اقتدار کو کم کرنے کی ضرور کوشش کی تاکہ ملک کی مذہبی جماعت سیاسی جماعت کے کام میں رخنا پیدا نہ کری۔ بعد میں ہٹلر کے اثر کے ماتحت اسرائیلیوں کی مخالفت بھی انہوں نے شروع کر دی، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ ایک طرف یہ قوم بالشوک اثر کو پھیلاتی ہے اور دوسری طرف برسر اقتدار حکومتوں میں خاص نفوذ رکھنے کی وجہ سے ان کے اثر کو مضبوط رکھتی ہے۔ اسپین نے بالشوک اور موجودہ برسر اقتدار اقوام کی مخالفت تو کرنی شروع کی، لیکن یہودیوں کی ابھی اتنی مخالفت شروع نہیں کی جتنی جرمنی اور اٹلی میں ہوتی ہے۔ پھر ایک اور نظریہ ہٹلر اور موسولینی نے پبلک کو جوش دلانے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ پھیلایا کہ دنیا میں ارتقاء کے مسئلے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر چیز ہی آگے بڑھتی ہے، اور اس کے بڑھنے سے ہی دنیا کا ہر اگلا قدم ترقی کی طرف جاتا ہے۔ اسی نظریے کے ماتحت اس نے کہا کہ چونکہ آرین نسل سب قوموں سے زیادہ قابل ہے، اس لیے جرمن نسل کو خصوصاً اور باقی آرین نسلوں کو عموماً آگے لانا چاہیے۔ اس موقع پر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہٹلر اس بات میں پنڈت دیانند کا شاگرد ہے، کیونکہ سب سے پہلے پنڈت دیانند صاحب نے ہی یہ خیال پھیلایا کہ آرین نسل سب نسلوں سے اعلیٰ ہے۔ بہرحال جرمن چونکہ آرین نسل میں سے ہیں اور آرین نسل ہٹلر کے اصول کے مطابق سب سے اچھی ہے، اس لیے ہٹلر نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ جو اعلیٰ نسل ہو اسے ہی حکومت ملنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو لوگ اچھا گھوڑا پیدا کرتے ہیں، اچھی گائے پیدا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ناقص گھوڑوں اور ناقص گائےوں کی بجائے اعلیٰ عمدہ نسل کے گھوڑے اور گائیں رکھیں۔ پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ حکومت میں اس امر کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اور اس بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ دنیا میں زیادہ قابل لوگ ہی حکومت کے اہل ہوتے ہیں۔ چونکہ اس وقت ہماری نسل سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم دوسروں کو غلام بنا کر رکھیں، جیسے انسان گدے کو غلام بنا کر رکھتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ گدے کے تابع ہو کر چلے۔ جس طرح گدے کو اپنے ماتحت رکھنا ظلم نہیں کہلا سکتا، اسی طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ماتحت کریں اور ان پر حکومت کریں۔ یہ نظریہ بھی لوگوں کو بڑا پسند آیا اور اس طرح ہٹلر اور موسولینی کے ساتھ ان کا تمام ملک ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ غربت کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے اس وقت تین تحریکیں دنیا میں زور پر ہیں۔ اول، برسر اقتدار ممالک کی سوشلزم، جو آہستہ آہستہ اپنے ملکوں میں غرباء کو زیادہ حقوق دلانے اور حکومت کو ملک کی دولت پر زیادہ تصرف دلانے کی تائید میں ہے۔ یہ تحریک انگلستان، فرانس اور امریکہ میں جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مزدور پیشہ لوگوں کو حکومت میں زیادہ تصرف دلایا جائے، غرباء کو زیادہ حقوق دلائے جائیں، اور ملک کی تجارت کو اتنا بڑھایا جائے کہ غرباء کی غربت دور ہو جائے۔ ان ممالک میں چونکہ یہ تحریک ایک عرصے سے جاری ہے، اس لیے اس کا ان ممالک کے غرباء کو اس حد تک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا امیر اور انگلستان کا غریب دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہاں کسی کی تنخواہ 300 روپے ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو رئیس سمجھنے لگتا ہے۔ ہمارے ملک میں بڑا عہدہ ڈپٹی کا ہے یا جج کا ہے، اور سب جج اور ڈپٹی کو 250 روپے تنخواہ ملا کرتی ہے، مگر یہ انگلستان میں ایک مزدور کی تنخواہ ہے۔ امریکہ میں تو اس سے بھی زیادہ تنخواہیں ہیں۔ وہاں بعض جگہ معمولی مزدور کی ماہوار تنخواہ 150-200 ڈالر ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ 500 یا 700 روپیہ ماہوار، مگر وہ کہلاتا مزدور ہے۔ غرض، انہوں نے ایک تو معیار زندگی کو بڑھا لیا ہے، دوسرے انہوں نے یہ اصول مقرر کیا ہوا ہے کہ ملک کی تجارت اور اقتصادی حالت کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے۔ اس طرح ملک کی دولت بڑھے گی، اور جب ملک کی دولت بڑھے گی تو غرباء کو بھی ترقی حاصل ہوگی۔ یہ انگلستان، فرانس اور امریکہ کی تحریک سوشلزم کے نتائج ہیں۔ لیکن اس تحریک کی ہمدردی زیادہ تر اپنے ملک کے غرباء کے ساتھ ہے۔ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کی بھی کچھ اشک شوئی کریں، مگر یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے ممالک میں جو ان کی اقوام کو نفوذ اور اقتدار حاصل ہے وہ مٹ جائے۔ ہندوستان کا سوال آ جائے تو وہ ضرور اشک شوئی کرنے کی کوشش کریں گے، مگر جب بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو کچھ دے دیا جائے، اس وقت وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اقتدار میں کوئی فرق آئے۔ گویا ان کا ہندوستانیوں سے ایسا ہی سلوک ہوتا ہے جیسے ایک پالتو جانور کو اچھی غذا دی جاتی ہے۔ پالتو جانور کو اچھی غذا دینے والا اچھی غذا تو دیتا ہے مگر اپنی غذا کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ اسی طرح یہ لوگ ہندوستان کو جب بھی کوئی حق دینا چاہتے ہیں، ساتھ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی امپیریلزم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آج ہمارا مزدور 400 روپیہ ماہوار لیتا ہے، اگر کل وہ 200 روپیہ تک پہنچ گیا تو ہماری حالت بھی وہی ہو جائے گی جو ہندوستان اور افغانستان کے غربا کی ہے۔ اس تحریک کے 2 عظیم الشان نقصانات ہیں۔ اول، اس تحریک کو ساری دنیا سے ہمدردی نہیں بلکہ اپنے اپنے ملک سے ہمدردی ہے، گویا یہ تحریک مخفی امپیریلزم کی شریک حال ہے اور انٹرنیشنلزم کا ساتھ صرف اس لیے دیتی ہے کہ دوسری اقوام آگے نہ بڑھیں۔ دوسرا نقص اس تحریک میں یہ ہے کہ اس میں صرف دنیاوی پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، مذہبی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ گویا اگر پہلے نقص کو یہ تحریک دور بھی کر دے اور اس نظام کے اصول میں ساری دنیا سے ہمدردی کرنا شامل کر لیا جائے تب بھی مذہب کا خانہ خالی ہے، حالانکہ جسمانی ضرورتوں سے مذہبی اور دینی ضرورتیں زیادہ اہم ہوا کرتی ہیں۔ یہ لوگ مذہب کے دشمن نہیں مگر انہیں مذہب سے ہمدردی بھی نہیں، اور جب ہمدردی نہیں تو انہوں نے مذہب کے لیے خرچ کیا کرنا ہے۔ دوسری تحریک اس مرض کا علاج کرنے کے لیے وہ جاری کی گئی ہے جو روس میں پائی جاتی ہے اور جس کا نقطۂ مرکزی یہ ہے کہ انفرادی جد و جہد کو بالکل مٹا دیا جائے اور جس قدر دولت ہو وہ حکومت کے ہاتھ میں آ جائے۔ جو لوگ ہاتھ سے کام کرنے والے ہوں ان کے لیے تو مناسب گزارے مقرر کر دیے جائیں مگر خالص علمی اور مذہبی کام کرنے والوں کو عضو بے کار قرار دے کر حکومت کی مدد سے محروم کر دیا جائے اور عام گزارا سے زیادہ بچی ہوئی تمام دولت حکومت کے ہاتھ میں ہو اور کام اور مقام کا فیصلہ بھی حکومت کرے اور ماں باپ کو مذہب کی تعلیم دینے کا اختیار نہ دیا جائے اور اس تحریک کو ساری دنیا میں پھیلایا جائے، یہاں تک کہ دنیا کی سب اقوام اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ گو یہ لوگ اقتدار عوام کے حامی ہیں مگر شروع میں ایک لمبے عرصے تک یہ اقتدار عوام کو سونپنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تحریک روس میں بالشویزم اور کمیونزم اور دوسرے ممالک میں کمیونزم کہلاتی ہے۔ اس تحریک کے اصولی نقائص یہ ہیں: اول، انفرادی جد و جہد کا رستہ بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ یہ اس تحریک میں ایک خطرناک نقص ہے جو گو اس وقت محسوس نہیں کیا جاتا مگر بعد میں کسی وقت ضرور محسوس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ مادہ رکھا ہے کہ جس کام سے اس کا ذاتی فائدہ ہو یا جس کام کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ ہو اس میں تو وہ دلچسپی لیتا ہے، مگر جس کام کا فائدہ اسے یا دوسروں کو کسی دوسرے کے ہاتھ سے پہنچے اس میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ جب تم کسی کے دماغ سے اس رنگ میں کام لوگے کہ خواہ اس کام کا نتیجہ اسے نظر آئے یا نہ آئے وہ کرتا چلا جائے، تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لے گا، کیونکہ دلچسپی نتیجہ نظر آنے سے ہوتی ہے۔ اب تو جو شخص تعلیم حاصل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے اگر میں ایم اے ہو گیا یا یونیورسٹی امتحان میں فرسٹ نکل آیا تو مجھے کوئی اعلیٰ ملازمت مل جائے گی، یا کوئی خیال کرتا ہے کہ میں فوج میں لیفٹیننٹ ہو جاؤں گا، کوئی خیال کرتا ہے میں ای اے سی ہو جاؤں گا، کوئی خیال کرتا ہے میں بڑا تاجر ہو جاؤں گا اور اس طرح خود بھی روپیہ کماؤں گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کی بھی خدمت کروں گا۔ اس وجہ سے وہ اپنی تعلیم میں بڑی دلچسپی لیتا ہے، لیکن فرض کرو یہ محرک جاتا رہے اور حکومت فیصلہ کر دے کہ جس قدر طالب علم پڑھ رہے ہیں سب کو 15-15 روپے ملیں گے، جو پرائمری پاس ہو اسے بھی 15 روپے ملیں گے، جو پرائمری فیل ہو اسے بھی 15 روپے ملیں گے، جو ایم اے پاس ہو اسے بھی 15 روپے ملیں گے اور جو انٹرنس پاس ہو اسے بھی 15 روپے ملیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ پیدا ہوگا کہ دماغ کی کاوش، محنت اور جوش سب ختم ہو جائے گا اور ایک عام انسان کہے گا مجھے محنت کی کیا ضرورت ہے، میرا دوست روز سنیما دیکھتا ہے، میں بھی کیوں سنیما نہ دیکھا کروں اور کیوں ایم اے بننے کی کوشش کروں، ایف اے تک ہی تعلیم حاصل کر کے کیوں نہ ختم کر دوں، جب مجھے آخر میں 15 روپے ہی ملنے ہیں تو زیادہ تعلیم حاصل کرنے اور زیادہ جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت تھوڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلے گی جنہیں علم سے ذاتی شغف ہو اور جنہیں اگر مار پیٹ کر بھی تعلیم سے ہٹانا چاہیں تو وہ نہ ہٹیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ ہی نکلیں گے جو ان حالات میں تعلیم سے دلچسپی لینا ترک کر دیں گے۔ اسی طرح ہر فن کے لوگ اپنے اپنے فن میں دلچسپی لینا ترک کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ انسانی دماغ گرنا شروع ہو جائے گا اور وہ خواص جو نسلن بعد نسلن منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں مٹ جائیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ باپ کے خواص بیٹے میں منتقل نہیں ہو سکتے، کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اچھے حساب دان ہوں ان کی اولاد میں عام طور پر اچھے حساب دان پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص جس فن کا ماہر ہو وہ فن بالعموم ورثے کے طور پر اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض خاندان اور بعض اقوام خاص خاص علوم اور خاص خاص فنون میں ماہر سمجھی جاتی ہیں۔ مثلا اٹلی میں اچھے مصور اور اچھا باجا بجانے والے پائے جاتے ہیں، کشمیری کھانا پکانے کا فن اور خوشخطی کا فن خوب جانتے ہیں۔ یہی حال بعض اور قوموں کا ہے، یہ چیز نسلی طور پر بھی ترقی کرتی ہے۔ چنانچہ جو شخص بہادر ہو اس کا بیٹا بالعموم بہادر ہی ہوتا ہے، پنجابی میں اسے تخم تاثیر کہتے ہیں۔ اور سائنس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق کے ذرات خواہ وہ اچھے ہوں یا برے نسل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جس قسم کے اخلاق کسی انسان میں پائے جاتے ہیں اسی قسم کے ذرے اس کی نسل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ شجاعت، صداقت، عفت، علم سے شغف یا اسی قسم کے اور اخلاق نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ذرات کبھی دوسری پشت میں، کبھی چوتھی پشت میں اور کبھی آٹھویں یا دسویں پشت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ذرات اس کے کسی پر دادا بلکہ نکڑ دادا میں پائے جاتے تھے۔ پنجابیوں نے اسی سے تخم تاثیر کا اصل نکالا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحبت کا اثر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ نسلن بعد نسلن بعض اخلاق و صفات منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں، مگر یہ چیز قدرتی طور پر ان قوموں میں بہت کم ہو جائے گی جن پر بالشویک تحریک کا اثر ہو، کیونکہ ترقی کے لیے وسعت خیال کے مادے کا ہونا اور کسی محرک کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس تحریک میں اس محرک کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے۔ دوسرا نقص اس تحریک میں یہ ہے کہ جبر کا دروازہ کھول کر فساد کو جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر اس تحریک کے بانی یہ کرتے کہ آہستگی سے عمراء کو عادی بنا کر ان سے دولت لے لیتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا، مگر انہوں نے یکدم ان کی دولت کو لوٹ لیا اور وہ جو ہر وقت نوکروں کے جم گھٹے میں رہتے تھے انہیں اس سے محروم کر دیا۔ گویا دوسرے لفظوں میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ انہیں محلہ سے اٹھا کر چوڑوں کے مکانوں میں بھیج دیا۔ اس قسم کے تغیرات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فساد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر تغیر سے پہلے اس کے مناسب حال ماحول پیدا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا باغبان جب کسی درخت کو اکھیڑتا ہے تو مناسب ماحول میں اکھیڑتا اور مناسب ماحول میں ہی دوسری جگہ لگاتا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ درخت کبھی پھل نہیں لا سکتا۔ اس تحریک میں چونکہ اس اصل کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ پرانے عمراء بھاگ بھاگ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے اور وہاں کے رہنے والوں کو روس کے خلاف اکسانے لگ گئے۔ کبھی امریکہ کو، کبھی انگلستان کو اور کبھی فرانس کو، تاکہ وہ ان ملکوں کو اکسا کر روس کے خلاف کھڑا کر دیں، اور اس طرح اگر وہ خود تباہ ہوئے ہیں تو روس بھی تباہ ہو جائے۔ تیسرے، انہوں نے مذہب کی مخالفت کر کے سب مذہبی دنیا کو اپنا مخالف بنا لیا ہے۔ یہ لازمی بات ہے کہ جو لوگ مذہب سے محبت رکھنے والے ہوں گے وہ اس تحریک کے کبھی حامی اور معید نہیں ہوں گے۔ چوتھے، انہوں نے ڈکٹیٹری کے لیے رستہ کھولا ہے۔ بے شک یہ لوگ اصولاً اقتدار عوام کے حامی ہیں، مگر جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں وہ شروع میں ہی یہ اقتدار عوام الناس کو سونپنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کہتے ہیں ابتدا میں ڈکٹیٹرشپ ضروری چیز ہے مگر اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ لینن کے بعد سٹالن ڈکٹیٹر بن گیا، سٹالن کے بعد مولوٹوف بن جائے گا، پھر کسی اور ٹوف کی باری آ جائے گی۔ اس طرح یہ تحریک عملی رنگ میں ڈکٹیٹری کے لیے راستہ کھولنے والی ہے۔ پانچواں، اس تحریک کا ایک لازمی نتیجہ علم کے راستے میں رکاوٹ کا پیدا ہونا ہے۔ اس رنگ میں بھی کہ جب ہر شخص کو 15-15 یا 20-20 روپے ملیں تو علمی ترقی کی تڑپ اس کے دل میں نہیں رہ سکتی، اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ خواہ میں تھوڑا علم حاصل کروں یا بہت، جب مجھے معاوضہ میرے گزارے کے مطابق مل جائے گا تو میں زیادہ علم کیوں حاصل کروں، اور اس رنگ میں بھی کہ دماغی اور علمی ترقی کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا اور ان کے حالات کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہی قومیں دنیا میں ترقی کیا کرتی ہیں جن کے افراد کثرت سے غیر ملکوں میں جاتے اور وہاں سے مفید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اگر چند مخصوص آدمی غیر ممالک کی سیر کے لیے جائیں تو وہ کبھی بھی وہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے جو مختلف ممالک اور مختلف اقوام کے لوگ غیر ممالک میں جا کر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دماغ میں مختلف قسم کی قابلیتیں رکھی ہیں۔ کسی بات میں چینی دماغ اچھا کام کرتا ہے، کسی بات میں جاپانی دماغ اچھا کام کرتا ہے، کسی بات میں ایرانی دماغ اچھا کام کرتا ہے، کسی بات میں فرانسیسی دماغ اچھا کام کرتا ہے، اور کسی بات میں ہندوستانی دماغ اچھا کام کرتا ہے۔ ڈھاکہ کی ململ بڑی مشہور تھی جو یہاں کے جولاہے تیار کیا کرتے تھے۔ انگریزوں نے بڑی بڑی مشینیں نکالیں اور اچھے سے اچھے کپڑے تیار کیے، مگر ڈھاکہ کی ململ وہ اب تک نہیں بنا سکے۔ اسی طرح مصری لوگ ممی بنانے میں بڑے مشہور تھے۔ اب بظاہر انگریز اور فرانسیسی علم میں بہت بڑے ہوئے ہیں، مگر سارا زور لگانے کے باوجود وہ اب تک ویسا مسالہ تیار نہیں کر سکے جو مصری تیار کیا کرتے تھے۔ میں نے خود ممی کی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، ایسی تازہ معلوم ہوتی ہیں کہ گویا ابھی انہوں نے دم توڑا ہے، حالانکہ انہیں فوت ہوئے کئی کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم کی چکنائی تک صاف نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اب جو لاشوں کی حفاظت کے لیے مسالہ لگایا جاتا ہے وہ تھوڑے عرصے میں ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو، یہ مصریوں کے دماغ کی ایک ایجاد تھی جس کا اب تک لوگ پتہ نہیں لگا سکے۔ اسی طرح دہلی میں ایک حمام تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے ایک دیا جلا کرتا تھا، اور اس دیے کی وجہ سے وہ حمام ہمیشہ گرم رہتا۔ کہتے ہیں جب دہلی میں انگریزوں کا تصرف بڑھا تو انہوں نے کہا، ہم اسے توڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حمام کس طرح ایک دیے سے گرم ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے توڑ دیا، مگر پھر دوبارہ ان سے ویسا نہیں بن سکا۔ تو مختلف دماغ مختلف کاموں سے شغف رکھتے ہیں، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک کے دماغ کو دوسرے سے روشنی ملتی ہے، اور اس طرح ذہنی اور علمی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم کسی زمیندار کے پاس بیٹھتے اور اس سے باتیں کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ بڑے کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بڑے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اور ان سے مل کر اور باتیں کر کے ہمیں کئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور ہماری روح میں بھی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کشمیر یا یو پی میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں نیا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سیرو فی الارض، یعنی اگر تمہیں توفیق ملے تو تم دنیا کی سیر کیا کرو تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو اور تمہاری دماغی اور علمی ترقی ہو۔ جب کوئی شخص عرب جائے گا تو ایک طرف وہ سمندر کی سیر کا لطف اٹھائے گا، دوسری طرف وہ اس سفر میں ایران اور عراق اور دوسرے ملکوں کو دیکھ لے گا، اور اس طرح بہت سی مفید معلومات حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر سارے ملک کے لوگوں کو ایک جیسے پیسے ملیں، ایک جیسا نمک اور ایک جیسا مرچ مسالہ ملے، تو وہ غیر ملکوں کی سیر کے لیے کس طرح جا سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی مالدار ہوتا تھا اور کوئی غریب۔ مالدار سیر کے لیے غیر ممالک میں چلے جاتے تھے، لیکن اس تحریک کے بعد جب سب کو ایک معیار پر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کی مالی حالت ایسی ہوگی کہ سب کو صرف گزارے کے مطابق اخراجات ملیں گے، تو وہ غیر ملکوں کی سیاحت کس طرح کریں گے؟ اور جب سیاحت نہیں کریں گے تو علمی ترقی کا یہ دروازہ ان پر بند ہو جائے گا۔ حالانکہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں جو اپنا فارغ وقت اس کام میں صرف کریں کہ غیر ملکوں میں جائیں، سیرے کریں اور وہاں کے اچھے خیالات اپنے ملک میں پھیلائیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے کارندے ایسے سفر کر سکتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ حکومت کے افراد جو سیاست میں اچھے ہوں وہ سیاحت میں بھی اچھے ہوں۔ اگر عام لوگ غیر ملکوں کی سیر کے لیے جائیں تو وکیل اپنے دماغ کی مناسبت کے لحاظ سے کوئی جنس لے آئے گا، ڈاکٹر اپنے دماغ کی مناسبت کے لحاظ سے کوئی جنس لے آئے گا، انجینئر اپنے دماغ کی مناسبت کے لحاظ سے کوئی جنس لے آئے گا، مصور اپنے دماغ کی مناسبت سے کوئی جنس لے آئے گا، شاعر اپنے دماغ کی مناسبت سے کوئی جنس لے آئے گا۔ اسی طرح کوئی مذہبی لیڈر جائے گا تو وہ اپنے دماغ کی مناسبت سے کوئی جنس لے آئے گا، لیکن کونسل خانے کے سیاسی دماغ کیا لائیں گے؟ وہ تو اپنے ماحول میں محدود ہوں گے اور اس وجہ سے ان کی نظر بھی نہایت محدود ہوگی۔ وہ تو اگر لائیں گے تو چند چیزیں ہی لائیں گے، اور اس طرح ان کی وجہ سے ملک کو وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا جو عام لوگوں کی سیاحت سے پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ حکومت خود اپنے خرچ پر عام لوگوں کو اس غرض کے لیے بھیج سکتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس طرح پھر تفرقہ پیدا ہو جائے گا اور عدم مساوات کا وہ اصول قائم ہو جائے گا جس کو توڑنے کے لیے یہ تحریک جاری کی گئی تھی۔ اور یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا زید کا دل امریکہ جانے کو چاہتا ہے اور بکر کا دل نہیں چاہتا؟ انصاف تو پھر بھی رہ جائے گا، اور اس طرح جو کچھ کیا جائے گا اس تحریک کی اصل روح کے خلاف کیا جائے گا۔ چھٹے، اس تحریک کے نتیجے میں قوم کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور امیروں کا قتل شروع ہو جائے گا۔ ساتویں، بالشویک اصول میں ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ اس کا زوال نہایت خطرناک ہوگا۔ دوسری تحریکات میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ مرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا بادشاہ تخت تے حکومت پر بیٹھ جاتا ہے، ایک پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو دوسری پارلیمنٹ بن جاتی ہے۔ لیکن بالشوی تحریک میں اگر کبھی کمزوری آئی تو یہ یکدم تباہ ہوگی اور اس کی جگہ زار ہی آئے گا، کوئی دوسری حکومت نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں نیابت کی کوئی صورت نہیں جیسے دوسری تحریکات میں ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ قابلیت کو مٹا دیا گیا ہے، اور جب قابلیت کو مٹا کر دماغ کو نیچا کر دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تنزل ہوگا تو اس وقت کوئی ایسا دماغ والا نہیں ہوگا جو اس تنزل کو دور کر سکے۔ بس جب یہ تحریک گرے گی، کلی طور پر گرے گی، جیسا کہ فرانس میں ہوا کہ جب فرانس کے باغیوں میں تنزل پیدا ہوا تو ان کی جگہ نپولین جیسے کامل الاقتدار آدمی نے لی، خود جمہور میں سے جمہوریت کا کوئی دلدادہ یہ جگہ نہ لے سکا۔ تیسری تحریک نیشنلسٹ سوشلزم کی ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ غربا کو کچھ حقوق تو ضرور دیے جائیں لیکن فردی جوہر کو بھی کچلا نہ جائے، اور چونکہ اس تحریک کے حامی فردی جوہر کو اپنی اقوام سے مخصوص سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی پالیسی یہ ہے کہ جرمن اور رومی اور ہسپانوی غریبوں کو تو ابھارا جائے لیکن باقی اقوام کو دبا کر ان کی دولت سے جرمن، رومی اور ہسپانوی باشندوں کو مالا مال کیا جائے۔ اب اس آخری تحریک میں جاپان بھی آ کر شامل ہو گیا ہے۔ اس تحریک کے اصولی نقائص یہ ہیں: اول، یہ تحریک چند اقوام کی بہتری کے حق میں ہے، ساری دنیا کی بہتری کے حق میں نہیں ہے۔ دوم، اس تحریک میں بھی روحانی سکھ یعنی مذہب کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ بھی مذہب پر کئی قسم کی پابندیاں عائد کرتی ہے، حالانکہ وہ مذہب ہی کیا ہے جس پر انسانوں کی طرف سے پابندیاں عائد کی جا سکیں؟ مذہب تو خدا کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے اور وہی اس کی حدود مقرر کرتا ہے۔ تیسرے، اس تحریک میں انفرادیت کو اتنا ابھارا گیا ہے کہ ملک کی اجتماعی آواز کو اس کے مقابلے میں بالکل دبا دیا گیا ہے، حالانکہ ہزاروں دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا دماغ خواہ کتنا ہی اعلیٰ ہو، جو بات اس کے دماغ میں آئے اس سے دوسروں کی رائے خواہ ان کے دماغ اعلیٰ نہ ہو بہتر ہو۔ اسی لیے ہماری شریعت نے یہ قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو جو اہم امور میں مسلمانوں سے مشورہ لے اور جہاں تک ہو سکے ان کے مشورے کو قبول کرے۔ ہاں، اگر کوئی اختلاف ایسا اہم ہو جس میں وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نے اس وقت عام لوگوں کی رائے کی تقلید کی تو ملک اور قوم کو نقصان پہنچے گا، اس وقت وہ ان کے مشورے کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال اسلام کے طریق کے مطابق دونوں امور کو بیک وقت ملحوظ رکھ لیا جاتا ہے، ایک طرف عوام کی رائے لی جاتی ہے اور دوسری طرف جو دماغ اعلیٰ ہو اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ موازنہ کر لے اور جو مشورہ قوم اور ملک کے لیے مہلک ہو اسے قبول نہ کرے، باقی مشوروں کو قبول کر لے۔ مگر نیشنلسٹ سوشلزم کی تحریک میں انفرادیت پر حد سے زیادہ زور دیا گیا ہے، حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا گاؤں غلطی پر ہوتا ہے اور ایک بڈھا زمیندار صحیح بات کہتا ہے، اور کبھی بڈھا غلطی پر ہوتا ہے اور نوجوان صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سب افراط اور تفریط کی طرف نکل گئے ہیں۔ موجودہ جنگ اسی باہمی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ روس والے چاہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ قائم ہو جائے اور وہ حالات جو روس میں پیدا ہیں وہی باقی تمام ممالک میں پیدا ہو جائیں، اور انگلستان، فرانس اور امریکہ والے سوشلسٹ کہتے ہیں کہ جو دولتیں ہم کھینچ چکے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہیں، جرمن، روم، جاپان اور ہسپانیہ والوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائیں۔ پہلی لڑائی سوشلزم اور نیشنل سوشلزم کے درمیان ہوئی. سوشلزم والوں نے اس لیے جنگ کی کہ ان کے موجودہ اقتدار میں فرق نہ آئے، اور نیشنل سوشلزم والوں نے اس لیے حملہ کیا کہ صاحب اقتدار لوگوں کی دولت کھینچ کر اپنے ملک میں لے آئیں. تیسری تحریک بالشویزم کی تھی. جرمن والوں نے ہوشیاری کر کے اس موقع پر روس سے سمجھوتا کر لیا اور اسے یہ دھوکہ دیا کہ اگر برسر اقتدار طاقتوں کو زوال آیا تو بولشوک بھی اس لوٹ میں حصہ دار ہوں گے. بولشوکس اس کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے نیشنلسٹ سوشلزم والوں سے سمجھوتا کر لیا. لیکن جب فرانس کا زور ٹوٹ گیا اور ادھر مشرقی ممالک کو شکستیں ہونی شروع ہوئیں تو ہٹلر نے کچھ ضروریات جنگ کی وجہ سے اور کچھ اس خیال سے کہ انگلستان پر فوری حملہ تو کیا نہیں جا سکتا، اگر سپاہی بیٹھے رہے تو گھبرا جائیں گے، اور کچھ اس خیال سے کہ اب مقابلہ کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، لگے ہاتھوں بالشویزم کا بھی خاتمہ کر دیں، اس نے روس پر حملہ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بالشویزم برسر اقتدار حکومتوں سے مل گئی اور اب دو تحریکیں ایک طرف ہیں اور ایک تحریک ایک طرف. اگر نیشنلسٹ سوشلزم والے جیتے تو جرمن، اٹلی، ہسپانیہ اور جاپان کے غربا کو تو ضرور فائدہ پہنچے گا، مگر باقی اقوام کے غربا کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی. گویا چار ملکوں سے غربت مٹے گی اور سینکڑوں ملکوں میں پہلے سے بھی زیادہ قائم ہو جائے گی، اور اگر دوسرا فریق جیتا تو دنیا کا کچھ حصہ سوشلزم کے اثر کے ماتحت نسبتی سیاسی آزادی حاصل کر لے گا. کچھ حقوق ہندوستان کو بھی مل جائیں گے، لیکن جہاں تک تجارتی اور اقتصادی آزادی کا سوال ہے، اس کے لیے ان ممالک کو لمبی جد و جہد کرنی پڑے گی، کیونکہ اس آزادی میں روک نہ صرف قدامت پسند اور لبرل جماعتیں ہوں گی بلکہ معاشرتی معیار کے گر جانے کے ڈر سے سوشلسٹ جماعتوں سے بھی دوسرے ممالک کا مقابلہ ہوتا رہے گا. مگر جہاں تک نسبت کا سوال ہے، ان لوگوں کے جیتنے سے دوسرے ممالک کی حالت یقیناً اس سے زیادہ اچھی ہوگی جو نیشنل سوشلسٹ کے غلبے کی صورت میں ہو سکتی ہے. اس بارے میں میری جو کچھ رائے ہے اور جسے میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر جرمنی جیتا تو ہمارے ملک کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، اور اگر انگریز جیتیں تو ہمارے ملک کی حالت پہلے سے یقیناً اچھی ہو جائے گی. عام طور پر ہمارے ملک میں خیال کیا جاتا ہے کہ جب غلام ہی بننا ہے تو خواہ ان کے غلام بنے یا ان کے، اس میں فرق ہی کیا ہے، مگر یہ بات درست نہیں. اور اس کی تائید میں ایک بہت بڑی دلیل جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ ہے کہ یہ اتحادی طاقتیں بہت مدت تک اقتصادی اقتدار حاصل کرنے کی وجہ سے اب اس قوت اقدام کو کھو بیٹھی ہیں جو لازماً نئی بڑھنے والی قوموں میں پائی جا سکتی ہے. پس نئی ابھرنے والی اقوام کا سلوک دوسرے ممالک کے لوگوں سے بھوکے جاٹ والا ہوگا اور برسر اقتدار حکومتوں کا ایک بوڑھے تاجر جیسا. جو تاجر بہت سا روپیہ کما لیتا ہے، کنجوس تو وہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے مال میں اور زیادتی کا طالب رہتا ہے، لیکن وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے کہ موجودہ حالت ہی قائم رہے، اور کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ اب میں نے بہت کما لیا ہے، اب میں اپنے کام سے پینشن لے لوں. بس یہ جو برسر اقتدار حکومتیں ہیں، ان میں اب اتنا جوش نہیں جتنا نئی حکومتوں میں جوش ہو سکتا ہے. چنانچہ دیکھ لو کہاں انگلستان ہے اور کہاں انگریز. لوگ چین کے کناروں تک حکومت کر رہے ہیں. اسی طرح امریکہ کا اقتصادی اقتدار تمام دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور اب ان کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے کہ چلنا پھرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور جو شخص اس قدر سیر ہو، وہ ظلم نہیں کرتا یا کم کرتا ہے. اس کی مثال تم ایسی ہی سمجھ لو کہ جس شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کے سامنے اگر تم پلاؤ بھی رکھو تو وہ دو چار لقمے لے کر بس کر دے گا، لیکن اگر وہی پلاؤ کی تھالی کسی بھوکے کے سامنے رکھو تو وہ نہ صرف یہ پلاؤ ہی کھا جائے گا بلکہ ممکن ہے کہ تمہارا کھانا بھی کھا جائے. جرمن اور رومی اور ہسپانوی اس وقت بھوکے ہیں، اس لیے اگر ان کا اقتدار آیا تو وہ کچھ مدت تک خوب بڑھ بڑھ کر ہاتھ ماریں گے اور مال و دولت کو لوٹتے چلے جائیں گے. جیسے ہندوستان جب انگریزوں کے قبضے میں آیا تو انہوں نے بھی ہندوستان کی اقتصادی حالت پر خوب قبضہ جمایا تھا. یہی خواہش جرمن اور رومی لوگوں کی ہوگی. وہ بھی کہیں گے کہ اب ہم نے ان کانوں پر قبضہ کیا ہے، اب ہم بھی یہاں کے تیل اور سونے اور دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اور 100-150 سال تک وہ ایسا کرتے چلے جائیں گے. مگر انگریزوں کی مثال بوڑھے تاجر کی سی ہے، جو بڈھا ہو جاتا ہے، مال بڑھانے کی خواہش تو بے شک اس کی طبیعت میں موجود ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی اسے یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ دولت بہت کمالی ہے، اب پینشن لے لینی چاہیے۔ اسی طرح ان قوموں کے دلوں میں بھی کبھی زیادہ طلبی کا خیال آ جاتا ہے، مگر کبھی یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے بہت کمالیا، اب کنات کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر انہیں کبھی ظلم کا خیال پیدا ہوتا ہے تو کبھی رحم کا خیال بھی آ جاتا ہے، اور جن لوگوں کی دماغی حالت اس قسم کی ہو ان سے یقیناً زیادہ آرام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کر کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ دوسرے، یہ اقوام مذہب میں دخل اندازی کو پسند نہیں کرتی، اور سوائے کسی اشد سیاسی یا اقتصادی ضرورت کے مذہب کے بارے میں مخفی دباؤ کو بھی پسند نہیں کرتی۔ اور اگر کوئی خدا ہے اور اس کی طرف سے رسول دنیا میں آتے رہے ہیں، اور اگر ان کی تعلیمات پر عمل ہماری اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر باوجود اس کے کہ ان اقوام کا طریق عمل بھی پورا منصفانہ نہیں بلکہ ایک حد تک خود غرضانہ ہے، ہر مذہب کا دل دادا شخص ان اقوام کی فتح کو نیشنلسٹ سوشلزم والوں کی فتح پر بہت زیادہ ترجیح دے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ موجودہ حالات میں ان اقوام کی فتح کے ساتھ بالشویزم کی فتح بھی ضروری ہے، اور بالشویزم مذہب کی نیشنلسٹ سوشلزم والوں سے بھی زیادہ دشمن ہے۔ پس یقیناً ان کی فتح سے گو دنیا کو نیشنلسٹ سوشلزم کے خطرے سے نجات ہوگی، مگر ایک نئی رسا کشی مذہب اور لا مذہبیت میں شروع ہو جائے گی۔ میں نے اس وقت تک دنیاوی تحریکات کا ذکر کیا ہے، اب میں ان تدبیروں کا ذکر کرتا ہوں جو مختلف مذاہب کے پیرو دنیا کے ایک نئے نظام کی تکمیل کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ان مذاہب میں سب سے بڑے مذہب یہ ہیں: ہندو، مسیحی، یہودی اور اسلام۔ اس وقت اگر ان تمام مذاہب کے پیروں کا جائزہ لیا جائے تو ہر مذہب کا پیرو یہ دعویٰ کرتا سنائی دے گا کہ وہی مذہب سب سے اعلیٰ ہے جس کا وہ پیرو ہے، اور اسی کی تعلیم دنیا کے دکھ اور درد کو دور کر سکتی ہے۔ ہندو کہتے ہیں، ہم ایک دن میں اوم کا جھنڈا نعوذ باللہ مکہ معظمہ پر گاڑیں گے۔ یہودی کہتے ہیں، یہودیت کی تعلیم ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں، ہمارے یسوع مسیح نے جو کچھ کہا وہی قابل عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں بھی جوش ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بجا طور پر کرتے ہیں کہ اسلام ہی تمام دکھوں اور دردوں کا کامیاب علاج پیش کرتا ہے۔ بہرحال بڑے مذاہب یہی ہیں: ہندو، مسیحی، یہودی اور اسلام۔ میں اس وقت نماز روزے کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ دنیا فاقے سے مر رہی ہے۔ دنیا نے اس کے علاج کے لیے بعض تحریکات جاری کی ہیں۔ ان دنیاوی تحریکات کے مقابلے میں مذاہب اس کے متعلق کیا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور وہ کون سا نیا نظام ہے جو یہ مذاہب دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اس غرض کے لیے میں سب سے پہلے یہودیت کو لے لیتا ہوں۔ یہودیت دنیا کے لیے جو نظام پیش کرتی ہے وہ محض قومی ہے، اس میں کوئی بات عالمگیر نہیں۔ مثلا یہودیت کہتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی خدا کو پیاری ہے، باقی سب اس کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر اس مذہب کی کسی وقت دنیا پر حکومت ہو جائے تو یقیناً اس تعلیم کے ماتحت ظلم بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ یا مثلا یہودیت کہتی ہے، تو اپنے بھائی سے سود نہ لے اور اسے چھوڑ کر جس سے چاہے سود لے لے۔ اب اگر سود لینا برا ہے تو وجہ کیا ہے کہ ایک یہودی سے نہ لیا جائے اور غیر یہودی سے لے لیا جائے؟ اس کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ یہودیت ایک قومی مذہب ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اوروں سے بے شک لے لو، مگر اپنوں سے نہ لو۔ پس اس مذہب کو اگر دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اور سب سے ٹیکس وصول کرے گی اور یہودیوں میں اس کو تقسیم کر دے گی۔ اسی طرح یہودیت صدقہ و خیرات کا تو حکم دیتی ہے، مگر کہتی ہے صدقہ و خیرات صرف اپنے ہی ہم قوموں کے لیے ہو۔ اب اگر کوئی یہودی بادشاہ ہو تو اس تعلیم کے ماتحت جتنے ٹیکس ہوں گے سب یہودیوں کو ملیں گے۔ اسی طرح یہودیت یہ نہیں کہتی کہ تو کسی کو غلام نہ بنا، بلکہ وہ کہتی ہے اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے غلام نہ بناؤ۔ گویا اول تو اپنے بھائی کو غلام بناؤ ہی نہیں، اور اگر بناؤ تو ہمیشہ کے لیے نہ بناؤ۔ اس کے متعلق یہودی مذہب میں یہ حکم ہے کہ ہر غلام ساتویں سال آزاد کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص ساتویں سال کے مان بعد کوئی غلام خریدے تو اس تعلیم کے ماتحت وہ چھ سال کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ اگر ایک سال گزر چکا ہو تو وہ پانچ سال کے بعد آزاد ہو جائے گا، دو سال گزر چکے ہوں تو چار سال کے بعد آزاد ہو جائے گا، تین سال گزر چکے ہوں تو تین سال کے بعد، اور اگر 4 سال گزر چکے ہوں تو 2 سال کے بعد آزاد ہو جائے گا، اور اگر کوئی 6ٹے سال کسی غلام کو خریدے تو وہ اگلے سال خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ گویا زیادہ سے زیادہ 7 سال تک ایک یہودی کو غلام بنایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ عرصہ کسی کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ باقی دنیا کے لوگ خواہ ساری عمر غلام رہیں، اس کی یہودیت کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ پھر یہودیت کی تعلیم میں ایک اور بات یہ پائی جاتی ہے کہ وہ غیر قوموں کے ساتھ بہت سخت سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ چنانچہ تورات میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تو کسی شہر کے پاس اسے لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام کر، تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو شہر میں پائی جاوے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دیوے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ اپنے لیے لے، اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھائیو۔ اسی طرح سے تو ان سب شہروں سے جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہروں میں سے نہیں ہیں کیجیو۔ یہ تو غیر ملکوں کے متعلق حکم ہے۔ کنان کی سرزمین جو موعود سرزمین تھی اس کے متعلق یہ حکم نہیں، بلکہ وہاں کے متعلق یہ حکم ہے کہ ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو، بلکہ تو ان کو حرام کیجیو۔ یہ نظام ہے جو یہودیت پیش کرتی ہے۔ اگر یہودیت برسر اقتدار آ جائے تو ہر مرد مارا جائے گا، ہر عورت اور بچے کو غلام بنایا جائے گا، اور کنان میں بسنے والے عیسائی مرد اور عورتیں اور بچے تو کیا، وہاں کے گھوڑے اور گدھے اور کتے اور بلیاں اور سانپ اور چھپکلی سب مارے جائیں گے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہو اس کو جان سے مار دیا جائے۔ اس نظام کے ماتحت یہودیوں کو تھوڑا بہت آرام میسر ہو تو ہو، اور قومیں تو بالکل تباہ ہو جائیں گی۔ عیسائیت کا پیغام دنیا کے لیے صرف یہی ہے کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ جب شریعت لعنت ہے تو پھر اس کا جو بھی پیغام ہے وہ لعنت ہے۔ عیسائیت صرف محبت کی تعلیم دیتی ہے جس پر خود عمل نہیں کرتی۔ اگر اس کی محبت کی تعلیم پر کوئی عمل کرنے والا ہوتا تو آج یورپ میں لڑائیاں کیوں ہوتی؟ شریعت کو لعنت قرار دے کر دنیا کے لیے کوئی معین پروگرام پیش کرنا مسیحیت کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ جو بھی پروگرام ہوگا وہ لعنت ہوگا، اور اس پر عمل لوگوں کی مشکلات کو بڑھائے گا کم نہیں کرے گا۔ پھر یہ عجیب بات ہے کہ اس کے نزدیک خدا کی شریعت خواہ وہ کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو لعنت ہے، لیکن بندوں کی تعزیرات خواہ کتنی ہی بڑی ہوں رحمتیں۔ اس کے نتیجہ یہ پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں جو مسیحی قوم بھی غالب ہو اس کے مقاصد کو مسیحی مقاصد کہا جاتا ہے۔ جو فلسفہ غالب آ جائے وہ مسیحی فلسفہ ہوتا ہے، اور جو تمدن غالب آ جائے وہ مسیحی تمدن ہوتا ہے۔ اگر جرمن غالب ہوا تو وہ کہہ دیں گے کہ کرسچن سوشلزم غالب آ گیا، اگر انگلستان غالب ہوا تو کہہ دیں گے کرسچن سوشلزم غالب ہوا، اگر یونائٹڈ سٹیٹس امریکہ والے جیتے تو کہہ دیں گے کہ کرسچن سوشلزم غالب ہوا۔ گویا وہ ہمیشہ کے لیے غالب کے یار بن گئے ہیں، اور جو چیز بھی دنیا میں ترقی کرتی ہے اسے کرسچن سولائزیشن کا غلبہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ طلاق نہ دینا مسیحیت کا خاصہ تھا، اور اب یہ حالت ہے کہ طلاق دینا مسیحیوں کا خاصہ ہے۔ گویا ان کا مذہب کیا ہے؟ موم کی ناک ہے، جس طرح چاہو موڑ لو، اس نے ٹوٹنا تو ہے ہی نہیں۔ بس مسیحیت بطور مذہب کے دنیا کے سامنے نہ کوئی پروگرام رکھ سکی، نہ رکھ سکتی ہے، اور نہ رکھ سکے گی۔ ہندو مت نے دنیا کے سامنے تناسخ اور ورنوں کی تعلیم پیش کر کے اپنے لیے اور دوسری اقوام کے لیے امن کا راستہ بالکل بند کر دیا ہے، کیونکہ تناسخ کے ماتحت یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایسا نیا نظام قائم ہو جس میں غریب اور امیر کا فرق جاتا رہے۔ جب تناسخ کو ماننے والے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اگر ایک شخص کو غریب پیدا کیا ہے تو یہ اس کے پچھلے جنم کے اعمال کی سزا ہے، تو اس عقیدے کے ہوتے ہوئے امیر اور غریب کے امتیاز کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ اس عقیدے کے ماتحت تو اگر خدا نے کسی کو زار بنایا ہے تو پچھلے جنم کے اعمال کا انعام دینے کے لیے، اور اگر کسی کو غریب بنایا ہے تو اسے اس کے اعمال کی سزا دینے کے لیے، اب کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ پس تناسخ کے ہوتے ہوئے ہندو مت دنیا کی ترقی کے لیے کوئی نیا پروگرام پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ نیا پروگرام وہی ہو سکتا ہے جو موجودہ حالت کو بدل کر ایک نئی حالت پیدا کر دے، اور جب دنیا کی موجودہ حالت پرانے جنم کے اعمال کا اٹل نتیجہ ہے تو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ یہی حالت دنیا کے لیے مقدر ہے، اور جب یہی حالت دنیا کے لیے خدا تعالی کی طرف سے مقدر ہے تو کس کی طاقت ہے کہ اس حالت کو بدل سکے۔ دوسرے اس مذہب میں ورنوں کا اصول ہے، جس کے ماتحت برہمن کے کام شودر نہیں کر سکتا اور شودر کے کام ویش نہیں کر سکتا، اور اسی طرح ویش کے کام کشتری نہیں کر سکتا، گویا ہر ایک کا الگ الگ دائرہ عمل ہے اور ایک شخص دوسرے کے دائرہ عمل میں دخل نہیں دے سکتا۔ یہ اصول بھی ایسا ہے جس کے ماتحت امیر اور غریب کا امتیاز کبھی مٹ نہیں سکتا، کیونکہ نیا نظام جو اس امتیاز کو دور کرے وہ وہی ہو سکتا ہے جس میں ایک غریب اور کنگال کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی چوڑا یا سائنسی ہو تو اس کے حقوق کو بھی محفوظ کیا جائے، اور ہر شخص کے لیے گورنمنٹ کھانے اور کپڑے کا انتظام کرے، اسی طرح غرباء کے لیے مال کا انتظام کرے تاکہ وہ اپنی اور ضروریات پوری کر سکیں۔ مگر منو کہتے ہیں کہ اگر شودر دھن جمع کرے تو راجا کا فرض ہے کہ وہ اس سے چھین لے، کیونکہ شودر مالدار ہو کر برہمنوں کو دکھ دیتا ہے۔ اس قانون کے ماتحت اگر برہمن یا ویش کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو اور شودر کو خیال آئے کہ 5 روپیہ ماہوار میں بھی جمع کر لوں، اگلے سال بچی کی شادی ہے، اس وقت یہ روپیہ کام آئے گا، تو راجا کا فرض ہے کہ وہ اس سے تمام روپیہ چھین لے، کیونکہ وہ شودر ہے اور شودر کا حق نہیں کہ اس کے پاس روپیہ جمع ہو۔ اب بتاؤ اس اصول کے ماتحت نیا نظام کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نظام قائم ہو تو اس کے ماتحت غربا کی حالت کس طرح سدھر سکتی ہے؟ اسی طرح لکھا ہے کہ اگر برہمن نے ایک نیچ سے قرض لیا لیکن وہ ادا نہیں کر سکتا تو شودر کا فرض ہے کہ وہ برہمن سے کوئی روپیہ نہ لے، لیکن اگر شودر نے برہمن کا روپیہ دینا ہو اور شودر غریب ہو تو اونچی ذات والوں کی مزدوری کر کے برہمن کے قرض کو ادا کرے۔ گویا اگر برہمن قرض لینے والا ہو اور جس سے قرض لیا گیا ہو وہ نیچ قوم سے تعلق رکھتا ہو، تو اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو نیچ قوم والے کا فرض ہے کہ برہمن سے اپنے روپے کا تقاضا نہ کرے۔ ایسی صورت میں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ عدالت میں برہمن کے خلاف دعویٰ دائر کر دے اور اس سے اپنا روپیہ وصول کرے، بلکہ اس صورت میں معاملے کو ختم سمجھنا چاہیے اور شودر کو روپیے کی وصولی کا خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن اگر شودر کسی برہمن سے قرض لے بیٹھتا ہے اور پھر ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا تو مناؤں کے احکام کے مطابق اس کا فرض ہے کہ وہ اونچی ذات والوں کی نوکری کرے اور اس طرح قرض کو ادا کرے۔ پھر یہیں تک بس نہیں، بلکہ اس تعلیم کا اثر اور آگے چلتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کئی بیویاں ہوں تو ایسی حالت میں ایک کی اولاد جو برہمنی سے ہے وہ اس کی جائیداد کے 3 حصے لے، اور جو کشترانی سے ہے اس کی اولاد 2-2 حصے لے، اور جو ویشیا ہے اس کی اولاد 1.5 حصہ لے، اور جو شودرانی کی اولاد 1 حصہ لے۔ اس تعلیم کے ماتحت مرنے والے کی جائیداد میں سے برہمنی کی اولاد کو 3 حصہ، کترانی کی اولاد کو 2 حصے، ویش کی اولاد کو 1.5 حصہ اور شودرانی کی اولاد کو 1 حصہ ملے گا۔ اب بتاؤ اس نظام کے ماتحت وہ ادنا حالت سے اونچے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ پھر لکھا ہے کہ برہمن شودر سے دولت لے لے، اس میں کوئی وچار نہ کرے، کیونکہ وہ دولت جو اس نے جمع کی ہے وہ اس کی نہیں بلکہ برہمن کی ہے۔ اس تعلیم کے ماتحت برہمنوں کو اور زیادہ آسانی حاصل ہو گئی، کیونکہ انہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ شودروں کے پاس جب بھی تمہیں دولت نظر آئے فوراً لوٹ لو، اور کوئی وچار یعنی فکر نہ کرو کہ اس لوٹ سے گناہ ہوگا، کیونکہ شودر کا مال اس کا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ جب بھی تم کسی شودر کے پاس مال و دولت جمع دیکھو فوراً لوٹ لو اور اپنے قبضے میں کر لو۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہندو مذہب پیش کرتا ہے، اور چونکہ ہندو مذہب میں سوائے برہمنوں، کھتریوں اور ویشوں کے سب کو شودر سمجھا جاتا ہے، اس لیے جس قدر سید، مغل اور پٹھان وغیرہ ہیں سب ہندوؤں کے نزدیک شودر ہیں۔ اور ان سب کے متعلق برہمنوں کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ان کی دولت کو لوٹ لیں۔ اگر کوئی شخص روپیہ کمائے اور برہمن اس سے وہ روپیہ لوٹ لے تو اس کا کوئی حق نہیں کہ عدالت میں دعویٰ دائر کرے، اور اگر وہ عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا تو منو کی اس تعلیم کے ماتحت اسے کہا جائے گا، تو جھوٹا ہے، تیرا تو وہ مال تھا ہی نہیں، وہ تو برہمن کا مال تھا۔ گویا اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو چارپائی پر اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور چارپائی پر جو شخص ہے وہ شور مچا رہا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے بچاؤ، خدا کے واسطے مجھے بچاؤ۔ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گیا اور کہنے لگا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جج صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس شخص کو دفن کر دیا جائے کیونکہ یہ مر چکا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو زندہ ہے اور شور مچا رہا ہے کہ مجھے بچایا جائے۔ وہ کہنے لگے خواہ کچھ ہو، جج صاحب کا یہی حکم ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے اور اسے دفن کر دینا چاہیے۔ سیاح نے کہا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جنازہ اٹھانے والوں نے جواب دیا کہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو کچھ جج صاحب نے کہا وہی ٹھیک ہے، یہ شخص یوں ہی جھوٹ بول رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرا نہیں۔ آخر وہ سیاح جج صاحب کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں نے آج ایک نظارہ دیکھا ہے اور میں اس پر حیران ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک زندہ شخص کو آپ نے مرا ہوا کس طرح قرار دے دیا۔ جج نے جواب دیا تم تو بیوقوف ہو، تمہیں حالات کا علم نہیں، اگر علم سے کام لیتے تو اسے مرا ہوا ہی سمجھتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک سال ہوا میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا خاوند باہر گیا ہوا تھا، اب میں نے سنا ہے کہ وہ مر گیا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں کسی اور شخص سے شادی کر لوں۔ میں نے کہا کہ گواہیاں لاؤ۔ وہ دو معتبر گواہ میرے پاس لائی جنہوں نے قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے فلاں سرائے میں اس کے خاوند کو مرتے ہوئے دیکھا تھا اور انہوں نے خود ہی اسے دفن کیا تھا۔ چنانچہ اس عورت کو شادی کی اجازت دے دی گئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ شخص آیا اور کہا کہ میں اس عورت کا خاوند ہوں اور زندہ ہوں، وہ عورت مجھے دلوائی جائے۔ میں نے اسے بتیرا سمجھایا کہ تو اس عورت کا خاوند نہیں ہو سکتا، وہ تو مر چکا ہے اور دو گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر وہ یہی کہتا چلا گیا کہ نہیں میں تو زندہ ہوں۔ آخر میں نے کہا میں اسے مان نہیں سکتا، دو معتبر گواہ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کا خاوند ان کے سامنے مرا، اور چونکہ ان گواہوں کے بیانات کے روح سے خاوند کا مرنا یقینی ہے، اس لیے میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتا کہ اگر تیرا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تو اس عورت کا خاوند ہے تو سرکاری خرچ پر تجھے دفن کرا دوں۔ چنانچہ اسی غرض کے لیے میں نے اپنے آدمیوں کو بھجوایا ہے تاکہ وہ اسے دفن کر دیں۔ یہی حال ہندو مت کا ہے کہ کسی شخص کے پاس روپیہ جمع ہو، برہمن اس سے لوٹ لے اور وہ بےچارہ عدالت میں دعویٰ دائر کرے تو میجسٹریٹ کہے گا یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس روپیہ تھا کہاں، وہ تو فلاں ادھیائے اور فلاں شلوک کے ماتحت برہمن کا روپیہ تھا جو اس نے لے لیا۔ مگر یہ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ جب ان مذاہب کی بنیاد پڑی تھی تو اس وقت وہی تعلیم ان کے نبیوں نے دی تھی جو آج پیش کی جاتی ہے، بلکہ کچھ تعلیم تو ایسی ہے جو وقتی اور قومی ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں ٹھیک تھی اور اب غلط ہے، اور کچھ تعلیم ایسی ہے جو ان نبیوں نے دی ہی نہیں، وہ یوں ہی ان کے ذمے لگا دی گئی ہے۔ بہرحال ایسی تعلیم سے موجودہ زمانے میں کوئی امن اور چین نصیب نہیں ہو سکتا۔